اسلام ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے. سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم کا نام سورہ ابراہیم اس لیے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں جو بیابان تھی وہاں پر آباد کرنے کا تذکرہ ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے. یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں. آیت کی ابتدا حروف مقطعہ سے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کا بیان کیا اور اس کی مذمت بیان کی. فرمایا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید. کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کرتے ہیں، یعنی آخرت کی زندگی فراموش اور دنیا کی زندگی انہیں پسند ہے، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کافی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے بنی اسرائیل پر، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں انعامات فرمائے. فرعون جو ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اس کا تذکرہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے شکر کی فضیلت کو بیان فرمایا. فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اے بندو اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ، اور ان انبیاء نے جو اپنی قوموں کے ساتھ کلام کیا اس کا تذکرہ ہے. چنانچہ قوم نوح کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم ثمود کا تذکرہ ہے، اور ان رسولوں نے جو کلام کیا، ان کے کلام کا ایک حصہ یہ تھا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ پھر ان رسولوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہاری طرح ظاہری اعتبار سے بشر ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل کے ساتھ ہمیں منتخب کر لیا ہے. تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں سیدھے راستے دکھائے ہیں، اور تمہاری تکلیفوں کے اوپر ہم صبر نہ کریں، یعنی ہم تمہاری تکلیفوں پر صبر کریں گے. اب کفار نے جو اپنے رسولوں کو جواب دیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہمارے دین کے اندر تم آ جاؤ، اور اس طرح کی دھمکیاں کفار نے جو ہے وہ اپنے رسولوں کو دی. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے عذاب کے ذریعے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. پھر کفار کے لیے جہنم کے اندر جو شدید ترین عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا کہ جہنم کے اندر پیپ کا پانی، اور وہ بھی بمشکل گلے سے اترے گا، اور ہر طرف سے ان کو موت آئے گی لیکن مریں گے نہیں، یعنی تکلیفیں اتنی ہوں گی کہ ہر تکلیف جان سے مار دینے والی، ہر تکلیف جان لیوا، لیکن حقیقت کے اندر ان کو موت نہیں آئے گی. اور جو کفار کے اعمال ہیں وہ قیامت کے دن سب برباد ہو جائیں گے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد قیامت کے دن شیطان جو اپنے پیروکاروں سے کہے گا، اپنی پیروی کرنے والوں سے کہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. فرمایا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، یعنی لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم سے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، اور جو تم گمراہ ہوئے تو میں نے تمہیں کوئی پکڑ کر گمراہ نہیں کر دیا تھا کہ جبرن تمہیں میں نے کفر میں ڈال دیا، یا مجبور کر کے میں نے تمہیں گناہوں کے اندر ڈال دیا، ایسا کچھ نہیں تھا. میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر دیا.
یعنی شیطان نے کفر کی دعوت دی، لوگوں نے کفر قبول کر لیا، شیطان نے گناہوں کی دعوت دی، لوگوں نے گناہوں کو قبول کر لیا، شیطان نے بدکاری کی دعوت دی، لوگ بدکاری کے اندر لگ گئے، شیطان نے سود کی دعوت دی، لوگ سود کے اندر پڑ گئے۔ تو شیطان کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا، ما کانا لیا علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی قابو نہ تھا، الا مگر یہ ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو مان لیا، تم نے بات کو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولومو انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اب میرے اوپر الزام نہ لگاؤ، اپنے اوپر الزام لگاؤ۔ یہ شیطان کا وہ کلام جو قیامت کے دن شیطان اپنی پیروی کرنے والوں سے کہے گا۔ اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہوا، جنتیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمہ اور کلمہ خبیصہ خبیث کلمہ اس کا تذکرہ کیا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل کلمہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اسی طرح جو اچھا کلمہ ہے وہ پاکیزہ کلمہ، اور کلمہ خبیصہ کیا ہے؟ کلمہ خبیصہ کلمہ شرک ہے، کلمہ کفر ہے، اور برائی کے جو کلمات ہیں وہ بھی خبیث کلمات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر اپنی عظمت و شان کا بیان کیا۔ آسمان و زمین کو پیدا اللہ نے کیا، آسمان سے پانی خدا برساتا ہے، اور سمندر کے اندر کشتیوں کے تیرانا خدا کا کام ہے، اور ندیاں اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی، سورج چاند کا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، رات دن کا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ تمہارے مانگنے کے اوپر تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اللہ نے اتنی تم پر نعمتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح و شام، دن رات، پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ بندہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا، اور اسی تذکرے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی آبادی کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے ایک چٹیل بیابان اور بے آباد جگہ کے اوپر اپنی اولاد کو بسا دیا ہے، تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا، انہیں رزق عطا کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور یہاں وہ مشہور دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری کچھ اولاد کو، یعنی میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو نماز پڑھنے والے ہوں، اور اے ہمارے رب ہم میری دعا سن لے۔ پھر اس کے بعد دعا کی، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور سب مسلمانوں کو بخش دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا مسلسل جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور قیامت کے تذکرے کے آخر میں جو قیامت کا ایک منظر ہے اسے بیان کیا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان، یعنی زمین و آسمان سب بدل دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور سب لوگ ایک اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے، یعنی ایک اللہ کی بارگاہ کے اندر سب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس دن مجرم جو ہے وہ بیڑیوں کے اندر ہوں گے، اور ان کے اوپر جو ہے عذاب کا لباس ہوگا، اور آگ ان کے چہرے کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے اس میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم پہنچانا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور وہ جان لے کہ اللہ ہی ایک معبود ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجر ہے، حجر جو ہے ایک علاقے کا نام ہے، ایک شہر کا نام، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے اور جہاں پر آپ کی قوم سمود رہتی تھی، اس بستی کا نام جو ہے وہ حجر تھا۔ اور یہاں پر اس سورت میں چونکہ اس بستی کا تذکرہ ہے اور اس بستی میں جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحجر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ اس کی ابتدا ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سابقہ قوموں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے معجزات کو جو ہے وہ جادو قرار دیا، اور ان کے اوپر جو اللہ کی کتابیں اتری انہیں جو ہے وہ پرانے قصے کہانیاں قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان کافروں کے لیے ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اس کے اندر چڑھ بھی جائیں، اس کے باوجود یہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کے اوپر جادو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر آسمانوں کے دروازے کھول دے اور مشرک اس میں چلے بھی جائیں سیڑھی لگا کے، اس کے باوجود یہ مانیں گے نہیں بلکہ یہ پھر بھی کہتے رہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر برج بنائے اور آسمان کو شیطان سے محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، زمین کے اندر پہاڑوں کے پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیے، اور زمین کے اندر ہر جو ہے وہ موزون چیز، ہر چیز جو ہے ایک اندازے کے ساتھ اتاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رزق کا انتظام فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ وہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ، کہ ہمارے پاس ہر شے کے خزانے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ہی کا مسلسل بیان ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے، اور اس میں پھر وہی تفصیل ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اور شیطان اپنے تکبر اور اپنے حسد کی وجہ سے سجدے سے انکاری ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، کہ تو یہاں میرے قرب کی منزل سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو شیطان نے پھر مہلت مانگی کہ ٹھیک ہے مجھے قیامت تک زندگی عطا کر، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی، تو اسے جو ہے وہ قیامت سے پہلے تک ہی مہلت ہے، جب قیامت میں نفخہ اولا ہوگا تو اس وقت وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، میرے برگزیدہ بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے، لہا سبعت ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے، یعنی اس دروازے سے یہ والے جہنمی جائیں گے، اس دروازے سے یہ والے جہنمی جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ جہنم کے تذکرے کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہے، کہ فرمایا کہ متقی لوگ جنت باغوں کے اندر اور چشموں کے اندر ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جا، ان کے دلوں سے کینہ نکال لیا جائے گا، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، یہ جنتیوں کی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، مہمان یعنی فرشتوں کا تذکرہ، فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر جو ہے ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک علم والا بیٹا عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب یہ بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو عذاب دینے کے لیے آئے، پھر وہاں سے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے بتا دیا کہ ہم مجرموں کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، لہذا آپ اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو جو ہے وہ لے کر بستی سے نکل جائیں، اس کے بعد بستی والوں پہ عذاب آئے گا۔ پھر وہی ہوا، بستی والوں پہ عذاب آیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی اس نے جو ہے وہ مڑ کر دیکھا، حکم یہ تھا کہ جو بھی بستی سے جا رہا ہے وہ مڑ کر نہ دیکھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن جب پیچھے سے جو ہے وہ تباہی و بربادی کی آوازیں آنا شروع ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی لیکن آپ کے ساتھ جا رہی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ہجر بستی کا تذکرہ کیا، یعنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کا تذکرہ ہوا جو قوم ثمود تھی اور علاقہ ہجر کے اندر وہ رہتی تھی۔ یہ لوگ جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں کے اندر انہوں نے تراش کر مکان بنائے تھے، یعنی پہاڑوں کو تراش کر یہ مکان بناتے تھے، اور یہ مکانات ابھی بھی موجود ہیں، یہ ابھی بھی سرزمین عرب کے اوپر جو ہے وہ مدائن صالح نام کی بستی ہے، وہاں پر یہ ابھی بھی مکانات اس زمانے کے موجود ہیں۔ تو ان بستی والوں کے پاس حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کو جو ہے وہ نصیحت فرمائی، لیکن وہی نتیجہ ہوا، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، اکثریت نے ایمان قبول نہ کیا، اور نتیجتاً ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم دیا، فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو ہم کفایت کریں گے، یعنی ان کو نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہم خود جو ہے وہ انتظام فرمائیں گے، اور فرمایا کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور سجدے والوں میں رہیے اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیے۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے، نحل کا معنی شہد کی مکھی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بہت سی نشانیاں، اس جو قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں شہد کی مکھی کا تذکرہ بھی ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النحل ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کا تذکرہ، اور اس کے بعد قرآن پاک کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کی کثیر نشانیاں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی ہیں۔ یہ سورۃ النحل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سورت میں بکثرت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت کو بیان کیا، اور یہ قدرت کے بیان کرنے کے اندر ایک مقصد اور حکمت یہ ہے کہ لوگ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کی یہ قدرتیں ہیں۔ آسمان و زمین کو خدا نے پیدا کیا، ایک بوند سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، چوپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ان چوپایوں کے اندر کتنے فوائد جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہیں، وہ چوپائے جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ فخر کا ذریعہ بھی ہیں، ان کی آرائش کا ذریعہ بھی ہیں، ان سے گرم لباس بھی تیار ہوتے ہیں، ان سے اور منفعتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، جانوروں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، جانور بار برداری کے کام بھی آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر، یہ جانور بھی پیدا کیے، ان کے اوپر لوگ سواری بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا کیا پیدا کرے گا فرمایا کہ تم نہیں جانتے، جیسے ابھی ہوائی جہاز پیدا ہو گیا، کاریں بن گئیں، اور جو چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ وہ پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو اب قیامت تک جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ایجادات ہوتی رہیں گی، کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، وہ پانی تم پیتے ہو، اس سے تمہارے درخت جو ہے وہ اگتے ہیں، اور ان درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے کھیتی اگاتا ہے، زیتون کے درخت اگاتا ہے، کھجور کے درخت اگاتا ہے، انگور اگاتا ہے، اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ فرمایا کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ پھر رات اور دن کو خدا نے پیدا کیا، سورج چاند کو خدا نے پیدا کیا، ستارے مسخر کر دیے، زمین کے اندر مختلف رنگوں کی جو ہے وہ چیزیں پیدا کی، سمندر کو مسخر کر دیا، اس سے تم مچھلی کا گوشت کھاتے ہو، اور سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر کشتیاں تیر رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر مشرکوں کا تذکرہ کہ یہ خدا کی قدرتیں ہیں، لیکن مشرک ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، جو کچھ نہیں بناتے، اور وہ خود بنائے گئے ہیں، یعنی خود ان کو مٹی سے، تانبے سے، لوہے سے، مختلف چیزوں سے بنایا گیا، اور وہ بت خود بنا نہیں سکتے، بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، شعور نہیں ہیں، انہیں کب اٹھایا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ان کو کیا خدا ماننا، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک معبود ہے، اللہ تمہارا معبود ہے۔ اس کے بعد پھر یہی مشرکوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو مشرک کہیں گے وہ بیان فرمایا، تو فرمایا کہ جب قیامت کے دن، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ ان لوگوں سے فرمائے گا کہ اے لوگوں کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، یعنی اہل ایمان کے ساتھ تم جھگڑتے تھے اور تم جن کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو اس دن جو ہے پھر کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ پھر جو کافروں کا انجام ہے اور جو اہل ایمان کا انجام ہے وہ بیان کیا۔ کافروں کا انجام یہ کہ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو یہ اس وقت بڑی داد فریاد کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اہل ایمان کو جو ہے وہ سلامتی کے پیغام دیے جاتے ہیں، سلام کہا جاتا ہے، ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہوتی ہیں، پھر ان کو جنت کی بشارتیں ملیں گی، پھر ان کو جنت ملے گی، تو یہ سارے کے سارا جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کن فرما کر سب کچھ کر دیتا ہے، اس کی شان یہ ہے، فرمایا کہ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، کہ بے جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تو کن فرما کر جو ہے وہ کائنات کو پیدا کر دیتا ہے، کن فرما کر جو ہے وہ چیزیں وجود میں لے آتا ہے، تو اس کے مقابلے میں بتوں کی کیا حقیقت۔ پھر اس کے بعد ہجرت کی فضیلت کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کی حالانکہ بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو فرمایا کہ راہ خدا میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دینے والے ہم ان کو دنیا کے اندر بھی اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو ہے ہی بہت بڑا، یعنی دنیا کے اندر بھی اجر ملے گا، آخرت کے اندر بھی ان کو اجر دیا جائے گا۔ اس کے بعد توحید اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تفسیر بیان کی، اور مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے، ان کی جو حرکتیں ہیں وہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے بتوں کے لیے روزی مقرر کر لیتے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے، تو یہ ان کے شرک اور ان کی خباستوں کا ایک جو ہے وہ حصہ تھا۔ پھر فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا منہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور غصے کے اندر بھر جاتے ہیں، یعنی مشرکوں کو جب یہ بتایا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو خوشی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ منہ کالا ہو جاتا، یعنی غم کے مارے، صدمے کے مارے منہ ان کا کالا ہو جاتا اور غصے کے اندر بھر جاتے کہ بیٹی کو پیدا ہوئی۔ تو یہ مشرکوں کا طریقہ، بیٹیوں کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہونا، غصے میں آنا، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر بڑے بڑے جاہل لوگ موجود ہیں کہ جو بیٹیوں کی پیدائش پر عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ اس کے یہاں بیٹیوں کی پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ بیٹی پیدا کرنا اس عورت کے اختیار کے اندر تھوڑی ہے، بیٹی پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام، اور پھر بیٹی کی پیدائش پہ ناخوشی کرنا جو ہے یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر گرفت کرے، یعنی جو لوگ دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں یا اپنی جان پر زیادتی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لے تو روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہے، ہر بندے کو اس کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت تک مہلت دی ہوئی ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر گناہوں پر فوری گرفت نہیں فرماتا، بعض گناہ ہیں جن کی گرفت ہو جاتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے یا کچھ اور گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی قدرتوں کا بیان کیا، اس کے اندر فرمایا کہ چھپائیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے، وہ کیا ہے کہ چھپائیوں کے پیٹ سے دودھ نکلتا ہے، دودھ صاف، شفاف، سفید، خوشگوار، فائدے مند، لیکن جس پیٹ سے وہ دودھ نکلتا ہے اسی پیٹ کے اندر خون بھی ہے، اسی کے اندر گندگی بھی ہے، اسی کے اندر غلاظت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان سے خالص سفید خوشگوار دودھ پیدا فرماتا ہے اور وہ تمہیں مہیا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ درختوں سے، کھجوروں سے، انگوروں کے پھلوں سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ سرفراز فرماتا ہے، اور اس سے جو ہے تم اپنی پینے کی چیزیں بناتے ہو، اپنے کھانے کے استعمال میں لاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا ہے کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ، درختوں کے اندر اپنا گھر بناؤ، چھتے بناؤ اپنے، اور پھلوں کا رس جو ہے وہ چوسو، پھر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے مقرر کیے ہیں ان راستوں پر چلتے ہوئے آؤ، اپنے چھتے کے اندر پہنچو، اور وہاں پر ان کے پیٹ سے جو انہوں نے خود کھایا ہوتا ہے اس کے بدلے میں ان کے پیٹ سے فرمایا کہ ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جو رنگ برنگی ہے، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اب شہد کی مکھی ایک کیڑا ہے، ایک معمولی سا کیڑا ہے، اور اس کے پیٹ اور وہ دنیا جہان کے اندر وہ پھرتا ہے، پہاڑوں پہ جاتا ہے، درختوں پہ جاتا ہے، پھلوں پہ جاتا ہے، پھولوں پہ جاتا ہے، وہاں سے ان کا رس چوستا ہے۔ اب ایک کروڑوں کی تعداد کے اندر شہد کی مکھیاں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جاتے ہوئے تو کسی جو ہے وہ کسی درخت کا پھل چوسنے گئے، اس کا رس چوسنے گئے، واپسی کے اندر راستہ ہی بھول جائیں، واپسی کے اندر کسی اور چھتے کے اندر چلے جائیں، واپسی کے اندر کسی دوسرے شہر میں نکل جائیں، ایسا نہیں۔ یہ شہد کی مکھیاں جتنی مرضی دور چلے جائیں، جتنی مرضی دور چلی جائیں، وہاں سے جب یہ واپس آتی ہیں تو فرمایا کہ تیرے رب نے ان کے لیے نرم راستے بنا دیے، یہ انہی راستوں کے اوپر واپس اپنے چھتے کے اندر آتی ہیں، اور وہ جو پورا ان کا ایک انتظام ہے، ایک نظم ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ان کا ایک چھتا ہے، وہ اس میں جا کے اپنا رس اگلتی ہیں، اور وہ شہد کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ شفا دینے والا شہد جو ہے وہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکام کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔